أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آیت نمبر 100 تک توحید خداوندی کا مسئلہ تھا اور اس کے ساتھ تہذیب الاخلاق اور ایمان بالآخرت. آیت نمبر 101 سے رسالت کا بیان ہے اور اس پر بالتفصیل شبہات اور ان کے جوابات. اس زمن میں تحویل قبلے پر ان کو زیادہ اشکال رہا تھا تو قرآن کریم نے اس کو دو جگہ اجمالاً اور تیسری جگہ تفصیلاً ذکر کیا. سیقول الصفحاء سے اس کی تفصیل تقریباً دو رکوع میں آ گئی. کما ارسلنا فیکم، یہ تشبیہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ گزشتہ مضمون کے ہر جملے کے ساتھ اس کی تشبیہ قائم ہو سکتی ہے. ہم نے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند کیا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، سبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبغۃ. آپ کو دینی رنگ اللہ نے نصیب کیا جیسے کہ آپ میں اللہ نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے. اللہ تعالی ہی نے تمہیں قبلے ابراہیمی کی طرف التفات دائمی نصیب فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم ظاہر کریں کون متبع ہے کون منحرف ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے پیغمبر کی بعثت پر ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں جدا جدا ہو گئے. آپ جہاں کہیں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں، صحت میں ہو یا مرض میں، آپ ہو یا آپ کی امت، قبلے کی طرف منہ کرو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہر جگہ پیغمبر کا اتباع فرض اور ضروری ہے. ہم نے دلائل بھیج دیے اور تمہیں حق کا راستہ دے دیا تاکہ ظالم لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے، جیسے کہ اعتراضات کے دفع کے لیے اور ہدایت کو عام کرنے کے لیے ارسلنا فیکم رسولا منکم. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کر لوں گا. ذکر خداوند تین طرح ہے. ایک عبادات اور طاعات کی شکل میں ہے، اذان، نماز، روزہ، زکات، حج اعلی اذکار ہے. اللہ خود فرماتے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر. ہر ادا سنت کی ذکر ہے، ذکر الرسول. قرآن کا ہر بیان ذکر اور مذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ہے ہی تذکار. اور ذکر سے مراد اوقات مختلفہ میں مختلف اوراد، کھانے کھاتے وقت اور طریقہ، خزائے حاجت کے لیے جاتے اور طریقہ، آتے اور طریقہ، بستر پر پہنچ کے اور طریقہ، نماز پڑھنے کا اور طریقہ، اور کلمات مقرر ہے. الاوراد المختلفہ للاوقات المختلفہ، ذکر جلیل بل جمیل. اور تیسرا ذکر، ذکر بالجنان او باللسان، دل اور زبان گویا کرنا. دس بکارے و دل بیارے، زبان تازہ کر دم با اسکار تو، نے انگیختن علت اسکار تو. اپنی زبان کو تیری یاد میں تر بتر رکھوں گا، وجہ نہیں پوچھوں گا. زبان تازہ کر دم با اسکار تو، نے انگیختن علت اسکار تو. مولانا روح فرماتے ہیں اور صوفیہ فرماتے ہیں، ذکر حق ہم چون نماز فرض ادا. ذکر حق، اللہ کو یاد کرنا، ذکر حق ہمچوں نماز فرض ادا، جیسے فرض نماز آپ پڑھتے ہیں اس طرح اللہ اللہ بھی زبان پر جاری رکھو. اور حدیث میں ہے جب حق تعالیٰ کا ذکر کسی مجلس میں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کر دیتا ہے، باقی ذکر بالجہر تعلیمی ہے اور ذکر سری اصلی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا قاعدہ قاضی خان میں اور ہندی ہے جلد اول زلۃ القاری میں موجود ہے، الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل ذکر و دعا میں آہستگی ہے. اور بزدادیہ میں ہے ولا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی لوگوں کو ترغیب تشویق کے لیے کچھ کلمات اٹھائے جائے یا ضرورت دائیہ کی وجہ سے. فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں گا. واشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری مت کرو. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر، شکر کے معنی ہیں اللہ تعالی کے افعال پر راضی ہو. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا واشکروا لی، میرا شکر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب بیان القرآن میں وہاں فرماتے ہیں شکر نعمت مفید تین امور کے لیے، زیادت نعمت، بقائے نعمت، سلب خوف زوال نعمت. اور صوفی جی ایسے یاد کرو، زیادت نعمت خیر بڑھے گی، بقائے نعمت یعنی رہے گی دیر تک، بڑھ جائے لیکن آپ سے چھن جائے کیا فائدہ ہوا، اور اس کے زوال کا خوف بھی نہیں رہے گا. سلب خوف زوال نعمت. واشکروا لی ولا تکفروا، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک کتاب دے دے، آپ نے کہا کہ بڑی مہربانی جزاکم اللہ خیرا، تو وہ کہے گا کہ اچھا ایک اور لے آؤ دے دو اس کو فوری طور پر. اور آپ نے کو کسی نے کوئی کتاب دی، کوئی رسالہ دیا اور آپ نے اٹھا کے رکھ دیا، تو وہ دیکھتا رہے گا کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے، اس کو تو لینے دینے کی تمیز نہیں ہے سرے سے. کیوں؟ شکر آپ نے زبان پر ادا نہیں کیا. اور حدیث میں ہے لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے تو بڑی صداقت، بڑی دقاقت، بڑا اخلاص، اور بندہ تو چند جملوں سے رضامند ہو جاتا ہے. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، قرآن کریم کے اندر ذکر کی زیادت بھی مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. ذکر میں زیادت مطلوب ہے، دعا میں دقاقت مطلوب ہے، نماز میں اختصار مطلوب ہے، اعجاز مطلوب ہے، تلاوت کے اندر حسن تدبر مطلوب ہے، ہر عمل کی ادائیگی علیحدہ ہے. شکر نعمت باعث ہے زیادت نعمت کا، بقائے نعمت کا، اور زوال کا خوف ختم ہو جائے. واشکروا لی ولا تکفروا، شکر کرو نہ شکر مت، اشکری مت کرو. تو ناشکری کو کفر کے ساتھ بیان کیا. علماء لکھتے ہیں کہ کفر کبھی کبھی مخرج عن الملہ ہوتا ہے اور کبھی مخرج عن النعمہ ہوتا ہے. شکر احیانا یکون الکفر احیانا یکون، یعنی یطلق علی الخروج من المله تو اس کو کفر اصطلاحی کہیں گے ضد الاسلام. اور کبھی کبھی کفر کا لفظ اخراج عن النعمہ, نعمتوں سے باہر ہو رہا ہے, خدا کی نعمتیں مان نہیں رہا ہے, شکر نہیں جانتا. علماء نے درمیان میں وجہ قرب لکھا ہے, رابطہ, کہ ایک معمولی سی نعمت کا شکر نہ کرنا بڑی نعمت کے شکر نہ کرنے کے مترادف عادت ہو جائے, اور معمولی سی نیکی اور احسان پر شکر سے گویا ہونا, ثناخوان ہونا, یہ بڑے اعمال پر شکر کا سبب اور باعث ہو سکتا ہے. تو جو شخص آج چھوٹی نعمت کا نہ شکر ہوا کل بڑی کا ہو جائے گا. اس لیے کفر ضد شکر بھی ہے اور کفر ضد اسلام بھی ہے, ضد ایمان. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, پہلی جماعت اصحاب کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر. اشارہ ہے کہ نماز دل جمی سے پڑھنا چاہیے, اور اشارہ ہے کہ نماز غم اور ہم کی کیفیت میں جلدی مستجاب ہوگی, اور آیت میں اشارہ ہے کہ نماز دفع ہے بلیات کا و آفات کا. صبر تو تب ہوگا کہ بلیات و آفات ہو, تو نماز اس کا معالجہ ہے, دفع ہے. اور نماز دلیل ہے سنجیدگی امور کی, اور نماز دلیل ہے متانت علم کی اور عمل کی. اور سمجھو نا, حافظو علی الصلوات, نمازوں کا بڑا خیال رکھو. لئنہ من حافظہا فہو لغیرہا احفظ, جو نماز کی حفاظت کرے وہ اور چیزوں کی بھی حفاظت اچھی کرے گا. ومن ضیعہا فہو لغیرہا اضیع, اور جو نماز جیسی دولت ضائع کرے وہ اور چیزوں کو بھی ضائع کرے گا. اورنگزیب عالمگیر نے عبدالعزیز خلجی ایرانی پر حملہ کیا اور اس کے علاقے میں فوج ڈالی, عین وقت اثر اور گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی. بادشاہ نے پوچھا نماز کا کیا کرے, فوجیوں نے کہا پھر پڑھ لیں گے. تو بادشاہ نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی, پیچھے افسران سب کھڑے ہو گئے, کمانڈر سارے کھڑے ہو گئے. اور عبدالعزیز خلجی پالان میں بیٹھا ہوا تھا, پالکی میں, اور جنگ دیکھ رہا تھا دور دور سے. نظر پڑ گئی کہ یہ چیز یہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور انگریز نماز پڑھا رہا ہے میدان جنگ میں. تو انہوں نے کہا اس کی کبھی نماز جماعت قضا نہیں ہوئی. اور عبدالعزیز خلجی کے منہ سے نکلا افتادن بر چنا افتادن بر خویش تنس, ایسوں سے لڑنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. افتادن بر چنا افتادن بر خویش تنس, جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالعزیز خلجی آیا اور چابیاں خزانوں کی پیش کی, ایران کی سلطنت سنبھالے, مبارک ہو آؤ. ایسے بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا کمال سعادت. اورنگزیب نے کہا کچھ شرائط تھی وہ مان لو, سلطنت آپ ہی کریں گے, سلطنت چھیننے نہیں آیا ہوں, اصلاح کرنے آیا ہوں. دیکھیے سائیکلوپیڈیا اردو دانشکدہ لاہور کا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. کیوں؟ اس سے پہلے بھی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ مقرر آیا. بات سنو, کیونکہ آپ نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا وإیاک نستعین, ہم آپ سے مدد مانگے, کس طرح مدد مانگے. او فلاں مزار پہ چلا گیا, فلاں پہ چلا گیا فلاں پہ چلا گیا پہ چلا گیا پہ چلا ظالم ٹانگیں ٹوٹ گئی تیری. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ تمام برائیوں سے بچ کر نماز پڑھنا ہے, صبر. کف النفس عن المعاصی, جیسے کہ اصل صبر ہے لغت میں کف النفس علی الاذى. امام شافعی کہتے صبر صوم. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر مانا مستقل مزاج. ہم صبر اس کو کہتے ہیں کسی کو تپڑ مارو اور وہ آرام سے بیٹھا رہا ہے, یہ بڑا صبر والا. ان اللہ مع الصابرین, یہ نہیں. صبر کے معنی ہیں اپنے پروگرام سے نہ ہٹنے والا. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بت خانے میں, گردوارے میں, چرچ میں, امام باڑے میں, رضا خانی واڑے میں, ہر جگہ پہ ایک اللہ کی توحید بیان کرو ڈنکے کی چوٹ اور اس کا دھوم مچاؤ. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہوئے, پیچھے سے فرعون آیا لشکر لے کے, آگے سمندر آیا. یا موسیٰ انا لمدرکون, ہائے موسیٰ ہم مارے گئے پکڑے جائیں گے. قال كلا ان معي ربي سيهدي, حضرت نے کہا ہاں نہیں ہو سکتا, میرے ساتھ رب ہے وہ بچائے گا. ابو بکر صدیق غار ثور میں ساتھ ہے اور مشرکین آئے. ابو بکر کہتے یا رسول اللہ لو نظر الى قدمیہ لابصرنا, نیچے دیکھتے تو دیکھ لیں گے. آپ مسکرائے, لا تحزن ڈرنا نہیں, ان اللہ مانا. بخاری میں ہے یا بابکر ما تقول فی اثنین اللہ ثالثهما, ابو بکر ایسے دو کو کون پکڑے گا جس کا تیسرا اللہ ہو. معیت بتا رہا ہوں, معیت. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. دہلی میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا نور محمد صاحب دہلوی, انہوں نے دو کتابیں لکھی ہے, ایک علامات قیامت اور دوسری معیت خداوندی. استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی ولی حسن سے مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے دونوں کتابیں رکھنے کی قابل ہیں. علامات قیامت صحیح احادیث میں علامات ڈھونڈ کے لے گا ہے, اور میت خداوندی بہترین رسالہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالی جب ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا فرعون کے پاس جانا بہت مشکل ہے, بڑا شیطان ہے, وہ دیکھتے ہی مار دے گا, وہ کسی کی بات سنتا ہے, وہ تو ہے ہی فرعون. تو اللہ نے کیا کہا, اذهبا ولا تخافا, جائیے ڈرنا نہیں. اور ایک جگہ ہے انی معکما اسمع وارا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. بس موسیٰ ہارون کو ساتھ کر کے چٹ پٹ روانہ ہو گئے. دیر نہیں کی, پھر پیغمبر کا ایمان کامل و اکمل ہوتا ہے, ان کے معیاری ایمان میں کبھی بھی فرق نہیں آتا. اب جن لوگوں نے صبر و صلات کیا اور اللہ کا صحیح ذکر کیا, خدا کی نعمتوں کا شکر کیا اور پیغمبر کا کامل اتباع کر کے جہاد میں غزہ میں شہید ہوئے, ان کے لیے انعام و اکرام. اور رد اس شبہ کا کہ یہ پیغمبر ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے میدان جنگ میں. ولا تقولوا لمن یقتلوا, مت کہیو ان لوگوں کے لیے جو قتل ہوتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اموات, کہ وہ مردے ہیں. ولا تقولوا لہم اموات, مت کہیے ایسوں کے بارے میں کہ وہ مردے ہیں. تو پھر وہ کیا ہے, وہ تو قتل ہو چکا ہے. بل احیاء, بلکہ وہ تو زندے ہیں, ولیکن لا تشعرون لیکن تم سمجھتے نہیں، نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہیے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہوتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں. نیم جان بستانہ دو صد جان دے حد، معمولی سی جان دے دی اور نہ ختم ہونے والی زندگی دی. آنچ در وحمت نیا ید آدھ حد، اور جو وہم و خیال میں نہیں آ سکتا تھا وہ اللہ نے عطا فرمایا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق، جو خدا کی محبت میں مارے گئے وہ مرے نہیں. سب تست بر جرید عالم دوام ما، کائنات کے صفحے پر ایسوں کی زندگی کی بقا لکھی ہوئی ہے. ہر گز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق. اے فارسی کے عقل مند علماء انہوں نے شعر و سخن میں کیسے حقائق پروئے. ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق، او سب تست بر جرید عالم دوام ما، اللہ تعالی کے راستے میں جو مارا جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کو قبر میں دفنانا ہے، اس کی بیوی کی شادی ہوگی، اس کی جائیداد بٹے گی، اس کی اولاد یتیم کہلائے گی، دنیاوی احکام سب کے سب نافذ ہوں گے کل اموات. لیکن اعزاز و شرف اللہ نے اس موت کو ایسا دیا کہ فرمایا اسے عام مردہ نہ کہو، انہیں زندگی عطا ہوئی ہے. کون سی زندگی؟ جس کے بعد پھر فنا نہیں ہے. اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی بنفس سریع و قطعی، شہداء بعد الموت زندہ ہے، اور ہر ولی اور ہر مومن آخرکار شہید ہے. عقیدۃ التحاویہ میں امام تحاوی نے ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے، قال ابو حنیفہ المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مومن سب کے سب اللہ رحمان کے دوست ہیں، اور ہر ولی کو کسی نہ کسی وجہ سے شہادت مل گئی. شہادت کی 60 قسمیں احادیث مبارکہ میں جو مختلف روایات جمع کی گئی، تو نووی نے کہا تھا کہ 15 ہے، ابن حجر نے کہا کہ 25 ہے، شمس الدین سخاوی نے کہا کہ 35 ہے، جلال سیوطی نے کہا 45 ہے، ابن عابدین نے فتاوی شام کتاب الشہید میں کہا 60 ہے. قدیم زمانے میں شہید وہ ہوتا تھا جو میدان جنگ میں مرتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سبحانہ و تعالی سے استغاثہ کیا کہ رب کریم پھر تو میری امت کے شہداء کم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالی نے فرمایا جو پیٹ کے مرض میں مرا، جو جوان مرا، جو علم کی طلب میں مرا، جو عبادات کے شوق میں مرا، جو سفر میں مرا، جو دیوار و عمارت کے نیچے دب کے مرا، جو ڈوب کے مرا، جو جلوس کے مرا، آئے ہائے ہائے سب شہید ہیں. سن شہید پر زیب النساء کا شعر، سن دنیا یاد رکھی، اورنگزیب کی بیٹی اور ہندوستان کی محسنہ جو 30,000 کتب حنفیہ کی حافظ تھی، جس کے قلم سے فاضلانہ تفسیر زیب التفاسیر لکھی گئی. بادشاہ نے 500 علماء بٹھائے تھے، ان کا صدر تھا شیخ نظام الدین صدر المفتی، عالمگیری جمع ہو رہی تھی. 500 علماء میں 300 ہندوستان کے تھے، 200 عراق و حجاز کے تھے. جب 500 علماء ایک مسئلے پر متفق نہ ہوتے تو شیخ نظام الدین اخیر میں رائے دیتے، وہ درج ہوتی، وہ عالمگیری بنتی. تو شیخ نظام الدین سے کہا گیا کہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو کہا بادشاہ سلامت سے مشورہ کرتا ہوں. بادشاہ کا محافظہ زیادہ تیز اورنگزیب کا. کہتے دن بھر جو علماء کرام فتاوا جمع کر چکے ہوتے ہیں، رات کو شیخ نظام الدین بادشاہ کے گھر چلا جاتا اور بادشاہ کو حکم تھا کہ لا کے دکھاؤ. تو بادشاہ فائلوں پہ دستخط کرتے، ادھر ادھر سب سیکرٹری بیٹھ رہے تھے، حضرت سے کہا آپ پڑھتے جائیں. حضرت نے خیال کیا ہے کہ بادشاہ کو فرصت کہاں ہے، اچانک ایک سطر چھوڑ دیا. تو بادشاہ نے کہا ہاں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں پورا متوجہ ادھر ہوں. حضرت چونک گئے بالکل، ایک سطر تھوڑا سا ادھر کیا تو بادشاہ یاد تھا. حضرت صاحب سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کسی مسئلے میں اٹک جائے تو آپ کیا کرتے؟ کہ اپنی بیٹی زیب النساء سے پوچھتا. پوچھا کہ وہ اتنی عالم ہے؟ تو بادشاہ رو پڑا، کہا اس نے شادی نہیں کی، وہ مردوں سے عورتوں سے ملتی نہیں، کتب خانے میں جا کر کے اس سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات میں 5-6 دن لگتے، ہر درخواست پر آنے نہیں دیتی، ٹائم نکالنا پڑتا. ایسا شوق و ذوق تھا علم کا. اور جب ایران فتح ہوا اورنگزیب نے کہا کیا لے کے آؤں آپ کے لیے؟ کہا کتابیں، 32 گھوڑوں پر مخطوطے لگوا کر کے اورنگزیب النساء کے کمرے میں اتارے گئے. 10 ایکڑ کے اندر اس کا صرف لائبریری تھی زیب النساء کی، اور لائبریری کے چاروں طرف گلیوں سے اجنبی مرد کا گزرنا ناجائز، اجازت نہیں. صرف 2 یا 3 مرتبہ زندگی میں باہر نکلی. محدرہ پردہ نشین اگر صحابیات کے بعد کہا گیا ہے تو زیب النساء کو کہا گیا ہو. اور اس وقت جب کبھی موڈ میں ہوتی تھی، تھک جاتی تھی، تو اشعار کہتی تھی. اس میں جو اشعار کہے ہیں وہ خود جمع کیے اور دیوان مخفی تیار ہو چکا ہے، جو شیخ سعدی اور حافظ شیرازی کے ٹکر کے اشعار ہیں. اپنے نام زیب النساء پر خفہ رہتی تھی کہ یہ تو قیامت کے دن جنت میں پتہ چلے گی کہ کون زیب النساء ہے. فرمایا کرتی تھی دختر شاہم ولیکن روب فقر آوردا، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں مگر میں فقیر نہیں ہوں. دختر شاہم ولیکن روب فقر آوردا، زیب زینت بس ہمینم نام من زیب النساء. کلام دے بولا، کلام دیکھو. شیخ سعدی و حافظ شیرازی آ جاتے تو اس کے علم ادب کو، سخن کے معراج کو سلام کرتے. دختر شاہم ولیکن روب فقر آوردا، اور زیب و زینت بس ہمینم نام من زیب النساء. آج بھی ہماری بہنیں کہتی ہم لکھی پڑی، اور چھوڑ وے لکھی پڑی، تجھے لکھ پڑھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھ پڑھ کون سا سیوا ہے. لکھی پڑھی تو زیب النساء ہے کہ 500 فقہا باہر بیٹھے ہیں، شیخ نظام الدین حضرت کی خدمت میں آئے اور حضرت نے کہا اجازت دے زیب النساء سے پتہ کر دو. اور زیب النساء سے پتہ کرنے گئے تو اس نے بغیر کچھ کہے 500 حنفی کتب کے حوالے لکھ کے دے دی، کاغذ پورا محضرہ دے دیا. کہا پہلے سے تیار تھا؟ کہا پہلے سے تیار تھا. کہا کیسے؟ کہا مجھے پتا ہے اس جگہ کو علماء نہیں سمجھتے، پہلے سے تیار کر چکی ہوں کہ جب عالمگیری یہاں تک پہنچے گی یہاں شیخ نظام الدین روکے گا. پہلے سے پتا، اندازہ لگاؤ کتنا تدبر و تفکر کیا ہے. اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے تو اس کا نام ہے مذکرۃ المشائخ، المشیخہ کے نام سے شائع ہے. اس میں 3000 علماء سے استفادے کا ذکر کیا ہے. غور کرو، 3000 علماء سے، کہ مجھے شرف تلمذ حاصل ہے. 40000 کتب تفاسیر کا کہا ہے کہ میں نے اپنی تفسیر زیب التفاسیر لکھتے ہوئے اس کے لیے مطالعے کیے. اور احناف کے 30000 کتب کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرے کتب خانے میں نقد موجود ہے. 30000 کتب حنفیہ کی. تو اس کا ایک شعر ہے شہید کے بارے میں، اس سے سارا قصہ چل پڑا کیا کرو. وہ فرماتی ہے شہید عشق تو را شب بخواب می دیدم، شہید عشق تو را شب بخواب می دیدم، کہ ہم چو شعلہ فانوس در کفن می سوخت. اے اللہ کی محبت میں مرے ہوئے انسان، میں نے رات کو آپ کو خواب میں دیکھا کہ کفن کے اندر بھی جھلس کے پڑا ہے، یعنی آخیر تک محبت ساتھ. شہید عشق تو را شب بخواب می دیدم، کہ ہم چو شعلہ فانوس در کفن می سوخت. خدا کی قسم اگر میں وفاق کا صدر یا ناظم اعلی بنا، اس دن یہ اعلان کروں گا کہ فارسی پڑھنا فرض ہے. گلستان بوستان سکندر نامہ زلیخا مثنوی دیوان حافظ، اس میں تخصص ہونا چاہیے. حضرت اقدس استاذ العالم مولانا فضل علی فرماتے تھے جس نے گلستان پڑھی عاقل نہ ہوا، سکندر نامہ پڑھا بہادر نہ ہوا، یوسف زلیخا پڑھی عاشق نہ ہوا، دیوان حافظ پڑھ لیا اور فلسفی نہ ہوا، اور مثنوی پڑھ کر کے صوفی نہ ہوا، وہ انسان نہیں ہے خر ہے. کیا انسان ہے؟ خر بچے. تمر کتابوں نے ہوئے ہمیشہ نہ ہوئے نہ ہوئے گردی. یہ دور کا امام العصر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے، نفحت الانبر میں بھی اور عقیدت الاسلام کے مقدمے میں بھی، کہ حضرت سے پوچھا گیا علم اتنا مضبوط کیوں ہے؟ فرمایا ابتدائے تعلم میں 5 سال تک ہزارہ تھاکوٹ کے ہاں مولانا عبد الخالق صاحب کے ہاں فارسیات پڑھتا رہا. دیوبند جانے سے پہلے تھاکوٹ میں حضرت مولانا فضل خالق صاحب بہت بڑے عالم تھے، ان سے حضرت نے فارسیات 5 سال پڑھی، مکمل فارسیات. حضرت مولانا فضل خالق صاحب نے کہا کہ بس اب وقت ضائع نہ کرے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے یہاں دیوبند فوراً پہنچ. اس زمانے میں دھوم جو تھا علم میں مولانا عبدالحی صاحب کا تھا، لکھنوی کا، لیکن حضرت شیخ الہند جب پر کھولے تو پر سارے اڑ گئے. شیخ الہند کے بارے میں الرشید نمبر میں مفتی محمود نے لکھا ہے کہ آپ کا مقام اپنے زمانے میں وہ تھا جو ائمہ دین میں امام ابو حنیفہ کا مقام تھا. جیسے ابو حنیفہ کے تمام تلامیذ مجتہد و مجدد تھے، اس طرح شیخ الہند کے تمام شاگرد، دیکھو انور شاہ کو، دیکھو کفایت اللہ کو، دیکھو حسین احمد کو، دیکھو اشرف علی کو، دیکھو عبدالحق حقانی کو، ہر ایک ایک کائنات علم اے شیخ الہند کی برکات. اور لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی دو بہور نے، علم کے سمندروں نے مل کر ایک محمود الحسن تیار کیا، اور ایسا پختہ تیار کیا کہ پھر فیکٹری چل رہی تھی. کارخانہ علم شیخ الہند ہے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ولا تقولوا لمن يقتلوا، مت کہیے ان لوگوں کے حق میں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں. اس 15ویں صدی میں قریبی ملک کے اندر اہل حق جہاد کرتے رہے، اور اہل باطل کی ایجنسیوں کی مصدقہ رپورٹ ہے کہ ان کے مردے سڑ جاتے تھے، اور مسلمان شہداء 6-6 مہینے سال بعد 4 سال بعد لاشیں تالاب سے نکالی گئی اور مشک و عنبر کی طرح خوشبو میں ایک رہی تھی. بل احیاء، اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی. زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ چل پھر رہے جیسے بدعتی کہتے ہیں، زندگی ایسی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہے، زندگی ایسی ہے کہ ان کے ارواح کو متجسد کر لیا اور وہ عرش کے قناديل کے ساتھ اور جنتوں کے اندر سیر کر رہے ہیں. وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روح ہے ہرے رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہے، امام جعفر صادق سے روح المانی نے نقل کیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے جسم سے نکال کر کے اور پوٹے میں بند کر دیں. تو اس کی تعبیر اس طرح کرو کہ مرنے کے بعد شہید کی روح ہرے پرندے کی طرح ایک تیروں من الطیور جنت کے اندر سیلان پرواز کرتا ہے. حیات فی القبر، حیات فی البرزخ، حیات فی الآخرہ، ایک چیز ہے، ایک چیز ہے. اور اس حیات کو بعض علماء نے حیات دنیاوی کیوں کہا ہے؟ لأن القبر فی الدنیا، قبر دنیا میں. اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم، جنت والوں کو سلام نہیں کرتے کہ یا اہل الجنہ سلام علیکم، یا دوزخ والوں کا یا اہل النار لعنت اللہ علیکم. نہ قبر پر گزرتے ہوئے مسلمان کو کہہ سکتے السلام علیکم. چونکہ قبر دنیا میں ہے اس لیے اس کو حیات دنیاوی کہتے ہیں. اب یہ کہ مرنے کے بعد یہی جسم محفوظ ہے، قول مشہور سلفا خلفا، نتعدب ماہو، سر آنکھوں پر ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. ہم کون ہیں اس میں تبدیلی کرنے والے؟ لیکن بسد معذرت ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ روح اصل ہے اور جسم اس کا تابع ہے. جانتے ہیں نا آپ، جیسے ہم اصل ہے لباس ہمارا تابع ہے، تو ہمارا ایک ہی لباس ہو تفسیر کے پہلے دن سے اخیر تک میں ایک ہی جوڑے میں رہوں اور ایک ہی جبہ اور ایک ہی پگڑی ہو تو یہ اچھی بات ہے، یا روزانہ نئی پگڑی بہترین جبہ شاندار کپڑے. آپ ایمان سے کہیں مسجد میں بیٹھے کون سی صورت عزت کی ہے؟ اس جسم کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اتھے دے اتھے دا اتھے دا اتھے دا تاویلات باردہ کاسدہ فاسدہ سقیمہ ضعیفہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہترین جسم اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عطا فرما سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے یہی جسم برقرار رکھ رہا، تو اگر یہ جسم پھٹ گیا، گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، اور اس کے بدلے میں عالم برزخ اور عالم مثال کی شاین نشان جسد کسی کو عطا کیا گیا، مل استباد و مل استحال، ایو تعالی اتق اللہ وتتعدب بالدین واہل الدین. اس لیے اس عاجز اور فقیر کے نزدیک جسم کا محفوظ رہنا تبعاً للاکابر مانتا ہوں، سر رکھتا ہوں، لیکن اپنی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ نہ، جسم کسی کا محفوظ نہیں، غلط بات، کوئی جسم محفوظ نہیں رہ سکتا. جسم کوئی چیز نہیں ہے عند اللہ، اصل تو روح ہے، اور روح کا مقر صلحاء کا علیین ہے، مگر نظر بالقبر ہے، اور روح کا مقر سجین ہے لیکن اپنے جسد اور دھڑ سے آگاہ ہے. جسد اور دھڑ سابقہ جو عبادت کر چکا ہے وہ منعم ہے، اور جو گناہ کر چکا ہے وہ معذب ہے، لیکن فی علم اللہ، وہ اللہ کا اپنا نظام. یہ نہ کہنا کہ مرنے کے بعد اخیر تک پھر حیات نہیں ہے، حیات ہے، اس حیات کا منکر کافر ہو سکتا ہے، لیکن حیات حسب الحال ہے، فی القبر والبرزخ. حیات کا یہ تعبیر کرنا کہ ہماری جیسی ہے غلط ہے، ہم سے اعلیٰ اور پا. حیات کی یہ تعبیر کرنا کہ دنیاوی ہے، من حیث الدنیا لأن القبر من الدنیا، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کی حیات اس کو کہنا اس حیات کی اہانت و بے ادبی. اگر آپ کہیں کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی طرح ہے اور جنت کا دودھ دنیا کی طرح ہے اور جنت کا لباس، تو یہ توہین ہے یا نہیں؟ حدیث میں تو ہے مالا عین رأت، آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا ان جیسے، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، دل میں اس جیسا خیال نہیں آیا ہوگا، دنیا کا کہاں ہے؟ وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهًا، ہاں ان کو جب دیا جائے گا تو وہ سامنے شاید ہی وہی ہے، لیکن جب ازواق الوان اطعمہ کے بہترین ذائقے دیکھیں گے تو الوانہم الوان الدنیا وازواقہم ازواق الجنہ، شہداء امت کے افراد ہیں اور نبی سرتاج امت ہے، تو گو عبارت النص سے شہداء کی حیات ہے لیکن دلالات اور اقتضاء سے اولیاء اور انبیاء کی حیات ثابت ہے، وہ اس سے عرفا ہے. مت کہیو ان لوگوں کے لیے جو مارے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے. ولنبلونکم بشیء من الخوف، اور یقیناً آزماتے ہیں ہم تم کو کچھ خوف سے. کبھی جہاد کی گھنٹی بجتی ہے، آج کل پورا عالم اسلام خوف و ہراس میں ہے، کیونکہ امریکہ نے دو ملک تہ و بالا کیے ہیں اور ملک خطرے میں ہیں، اور امریکہ پورے عالم کا ایک شیطان اور دہشت گرد بنا ہوا ہے، تاندار بنا ہوا ہے. تو ہر مومن کے سر پر خطرہ مڑلا رہا ہے. ایسی صورت میں رب کریم کی طاقت متوجہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یقیناً ہم آزمائیں گے تم کو بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، خوف جہاد، خوف عالم، دنیا کے غموم و حموم، والجوع، اور بھوک سے. ابھی چند دن بعد یہ دن جب دوبارہ آئے گا تو روزہ ہوگا. آپ پہلے دنوں میں بہت ایسے پریشان بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ یک دم کھانے پینے کا سلسلہ بند ہو کہ آدمی متوجہ اللہ ہو جائے. امتحان شاق ہے، ابتدائی ایک دو تین دن تفسیر والوں کو زحمت ہوتی ہے، پھر باغ و بہار ہو جاتے ہیں، صفات ملکوتی پیدا ہو جاتی. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تاوان سے مال میں، زکات دینے سے مال بظاہر کم ہوتا ہے، خیرات و صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. اللہ نے خود فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اور ناجائز نہیں رہیں گے لیکن صدقہ خیرات ہمیشہ رہیں گے. والانفس، اور جانوں کا نقصان، اولاد بھی مر جاتی ہے، عزیز و اقارب بھی مر جاتے ہیں. کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. آئے آئے. شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب، دو چیزیں ایسی ہے آنسو کی جگہ اگر خون کے آنسو سے رو لے، ایک جوانی کا ختم ہونا اور ایک دوستوں کا فوت ہو جانا. وے ہائے چج پلاس طور مسلی وے، اوچ نخان وے نخانی وے خوچ زوانی وے. خوشحال خان خٹک د قبیلی مشر زوان خیر سر وعدہ کڑو آتے ہو تختے ہو پخ پہ وقت چکو لوگو لو تخت لڑا یو شاخل سر وعدہ ہو خوشحال خان غل غل رال و شاخل و دو وڑی کے خوش بخشی ہو مشیو تو رنگڑے دیو تا ادرے دو اگدا اس دادا نیمہ بچے غیق کے دے اگر تب ابو دے فضائی جات تو خوشحال خان پہ لڑا شو وائی ماں سر خوب بزر بخت و بلا تینو پراتا ہے خود خدمت گزار رہا تو مخ کے منڈے والے لال تا نوی خوشحالن وی جڑل وی ہے چی نخان وی و نخانی وی او چچ پلاس تور مسلی وی خوچ زوانی وی. شیعان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب و فرقت الاحباب. میری زندگی میں صدمے بہت آئے لیکن مجھے علمی طور پر ایک استاد گرامی قدر اورنگزیب بادشاہ زمانہ مولانا مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے بے انتہا صدمہ ہوا، اور اب بھی جب حضرت یاد آتے ہیں تو منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے. اور بھی بڑے صدمے، اور رفقاء میں مولانا سید صبا سن مرحوم کی موت بڑی گران ثابت ہوئی ہے، اور جس نے مجھے روحانی طور پر عظیمت و استقلال کے طور پر بہت پیچھے ہٹایا ہے. کیونکہ احسن العلوم نے زندگی بھر کی تاریخ میں ایک شخص تیار کیا ہے جو سچ مچ اس صدی کے اندر محقق عالم ہے، ہر فن اور علم کا کامیاب استاد، ہر میدان کا شاہ سوار، اور ایسے ایک آنکھ کے جھپکنے میں بالکل 9 منٹ کے اندر ہی آدمی ختم ہو گیا۔ 1 بجے تک یہاں بیٹھے رہے، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ گپ شپ لگائی، تسلی دی مجھے، اور اس دن اسباق کا آغاز کیا، ہفتے کا دن تھا، اور جمعہ اپنی مسجد میں خوب شان و شوکت سے پڑھایا، خطبہ، نماز، تقریر سب کی، اور نماز پڑھ کر کے گھر میں پرہیزی کھانا کھایا، اور نماز پڑھ کر تھوڑے آرام کر لے گئے، اس میں کھانسی اٹھی اور اس کا نتیجہ خون خون خون، اور آخر کار 9 منٹ میں آدمی انتقال کر گیا۔ ہائے ہائے ہائے، توبہ توبہ، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ تو بعض اموات بہت شدید ہوتی اور بعض صدمے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم آزماتے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف مسلط کریں، خطرے تو ہر وقت رہتے۔ ایک عظیم تعداد تفسیر میں آئی ہے، حکومت کی چال چلن بالکل علیحدہ ہے، فضا نہایت بے سکونی کی ہے، خوف عباد اور بلاد میں چھایا ہوا ہے، والجوع، اور بھوک۔ بھوک صحت کا راز ہے، لیکن اس کو پھر فاقہ کہتے ہیں، اور بھوک جب صحت میں تبدیل ہو جائے تو اس کو افاقہ کہتے ہیں، اور بھوک بزرگان دین اور انبیاء کی شان ہے جب استقامت کے ساتھ ہو۔ عام لوگ اشیاء خوردنی کے فقدان سے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مستقل مزاج بہت زیادہ تھے، بڑے سے بڑے حادثے سے ڈرتے نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں پڑھا رہے تھے پنپیر مولانا، اور یہ لوگ ساتھ ٹھہرے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، مولانا کی بڑا تعارف اور بڑی شہرت تھی، اور بڑے مجاہد تھے۔ اب جو نعمت آتی ہے، وہاں لوگ خدمت میں لا رہے تھے افطار کے لیے چیزیں، تو وہ فرماتے ہیں وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہے اس کو دے دو، ادھر ایک کلندر ہے وہاں دے دو، ادھر ایک مسافر دو چار ٹھہرے ہیں وہیں دے دو، کوئی چیز سامنے چھوڑتے نہیں۔ شاگرد ذرا بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، تو کھانے پینے کو دیکھ کے برداشت کر بھی نہیں سکتے۔ تو مؤذن کھجور ہاتھ میں لے کے اذان خانے پہ چڑھا، اذان دینے کے لیے مغرب کی، اور جو چیز آتے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس کو دے دو۔ تو پنجیر مولانا پختون تھے، ذرا جذباتی ہو گئے، اور مولانا عبید اللہ سے بے تکلفی بہت تھی۔ مجھے مولانا پنجیر نے یہ واقعہ بالمشافہ خود سنایا ہے، ان کو کہا ہم انسان نہیں ہیں، ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے، ساری چیزیں بانٹ لی۔ تو مولانا عبید اللہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا آرام سے رہو، آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا، بہتر انتظام ہو جائے گا۔ کہا انتظام تو ہو رہا ہے، آپ چھوڑ دے رہی، اللہ تو بھیج رہا ہے، آپ نہیں چھوڑ رہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کے لیے جو آئے گا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اب مؤذن اوپر چلا گیا، اذان ہو رہی ہے، اب تک جتنی چیزیں عصر کے بعد آئی آپ نے تمام حرم میں بانٹ دی، یہاں ایک کھجور نہیں چھوڑی آپ، چپ ہو جاؤ۔ استقلال بہت زیادہ مزاج، نہایت استقلال۔ اتنے میں ایک آدمی بالکل بیچ صفوں کے آ رہا ہے بھاگتا ہوا، اور اس کے پاس ایک بڑا ٹرے ہے مجمع، اور اس میں چاول بچھے ہوئے ہیں، اوپر فروٹ رکھا ہوا ہے، درمیان میں کوئی اور چٹ پٹی چیز ہے، کھجوریں سجی ہوئی ہیں۔ اور مولانا کو کہا کہ حضرت بس وقت قریب ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ اس مولوی کے آگے رکھو، اس کا تندور بہت گرم ہے۔ گیڑے پہ ڈاکا تندور دل کا۔ مولانا نے مجھ سے یہ بھی فرمایا آنسو سے روتے ہوئے کہ میں نے اچھی طرح کوشش کی، لیکن مولانا سندھی نے کوئی چیز لی نہیں، صرف زمزم سے افطار کر کے اور نماز پڑھی، بس۔ کامل و اکمل لوگ تھے، کاملین کا اللہ پر بھروسہ بہت ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے استقامت ٹوٹتی نہیں۔ عین اس وقت جبکہ کلمہ اذان مؤذن کے منہ سے صادر ہو رہا تھا، اس دوران آ جائے، اللہ تعالیٰ استاد کی کرامت شاگرد کو دکھا رہا تھا، اور پھر ان تمام چیزوں میں سے بڑی کوشش انہوں نے کی ہے، سندھی صاحب نے کوئی چیز چکی نہیں، کہ بس آپ کھائے، اور صرف زمزم سے افطار کر کے عشاء تک نماز میں لگ گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حدیث شریف میں ہے کہ ثمرات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغات پھل نہ دے، یا این ٹائم پر آفت آ جائے، طوفان اور اولے پڑ جائے، آفات سماوی ارضی سب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل ہے خریدار نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل میں کوئی ایسی ہیک اور بو آئی کہ کوئی کھا ہی نہیں رہا ہے. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ چھوٹی اولاد یہ بھی ثمرات الفؤاد ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اقبستم ثمرتا فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل تم نے چھین لیا ہے. اقبستم ثمرتا فؤاد قلبی، اب بھی میرے بندے کے دل کا ٹکڑا اور پھل تم نے چھین لیا. اس نے کیا کہا؟ کہ حمدک وستر جا، تیرا شکر بجا لا کے انا للہ پڑا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو، ان تمام حالات میں نیکی پر جمنے والوں کو خوف ہے لیکن کام جاری ہے، جو ہے لیکن کام جاری ہے، مال ہے یا نہیں، لوگ آئے یا نہ آئے، پھل ملے یا نہ ملے، لیکن کام جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچتی ہے ان کو تکلیف، قالو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم تو اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب کوئی مر جائے اور نیک آدمی ہو اور مسلمان ہو تو آدمی کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اور جب کتا مر جائے تو انا للہ نہیں پڑھتے. بدعتی مر گیا تو آپ کہیں گے الحمدللہ، خدایا تیرے دین ایک شیطان سے محفوظ ہو گیا، یہ جو باقی ہے ان کو بھی پیچھے لے جائے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی جڑے کٹ گئی، وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ میری اصطلاحات کیسے، اصطلاح تو وہ جو دین میں ہو. اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، اسی نے پیدا کیا، اس کے مملوک ہے، اس کے عباد ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف جانے والے، یعنی اس کے حکم پر. پتہ ہی نہیں چلتا، صحیح سلامت آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک خاموش ہو گیا، کوئی کس سے پوچھے گا؟ لا یسالو اما یفعل وہم یسالون. غور کیا جائے تو یہ کلمہ اتنا مبارک ہے کہ صرف ان کو نہیں، اپنی تسلی بہت بڑی ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی اس میں کاریگری اور صنعت نہیں، اور اللہ ہی ہم کو لے جائے گا جس وقت وہ چاہے. حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اور وقت موت کا آ گیا، اب تعالیٰ سے کہا کہ مولا کریم دیو اور جن میرے بات تو کسی کے تابع کریں گے نہیں، تو یہ کام نہیں کریں گے، پہاڑ کاٹ کاٹ کے لا رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سلیمان بے فکر رہو، میں موجود ہوں. اللہ اللہ، حضرت سلیمان جہاں آ کے کام دیکھتے تھے وہاں پر حکم دے دیا، شیشہ پگھلا کر پنجرہ بنا دیا گیا، چبوترا، حضرت بیٹھے ہوئے لاٹھی آگے رکھ کر، جس طرح ایک منتظم کام دیکھتا ہے نا، اس طرح لاٹھی پر ٹوڑی ڈال کر حضرت بیٹھے ہوئے، اور سب جن اور دیو دوڑ رہے کہ بھئی حضرت تو جا ہی نہیں رہے. تین شفٹیں لگتی تھی، 24 گھنٹے کام ہوتا تھا، روح قبض ہو گئی. اہل خانہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کی تو بہت بیوی ہے، 60 سے لے کے 120 تک، ہر ایک سوچتی ہوگی کہ اس کے ہاں گیا ہوگا، اور اولاد بھی یہی سوچ، جب 120 بیویاں ہوں تو بہت سارے بچے ہوں گے. امام کعبہ کا بیٹا عمر سبیل کار کے حادثے میں فوت ہو گیا، وہ بھی امام کعبہ تھا، تو میں تعزیت کے لیے گیا شیخ کو، جو اس وقت دنیا اسلام کا امام ہے، امام عبداللہ ابن سبیہ کی خدمت میں، بہت بڑے عالم، فقیر، شاعر، ادیب، اللہ والا ہے. آہستہ سے میں نے حضرت کا بیٹا جو ہمارے توازوں میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 29. کہا 29 بھائی. سبحان اللہ. شیخ سالم بلوچ مرحوم، ان سے ملنے گیا تھا، وہاں پر صرف ایک بنگلہ تھا صحرا میں، اور بہت لڑکے کھیل رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا یہ 45 تین بیویوں سے، 45 تین بیویوں سے اور ایک چوتھی بانج ہے. میں نے کہا وہ بھی کھل جاتی تو 60 ہو جاتے. نر لوگوں کا نر کام ہوتا ہے. تو وہ اللہ اکبر. تو کئی غریب بادشاہ اور وزراء تڑپ کے گئے، کچھ نہیں ہوا. اور کہیں اتنے دیے جاتے ہیں. ایک قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں اپنے بچوں کو داخلہ دینا چاہتا ہوں اعدادیہ میں، ہو جائے گا؟ قاری صاحب بزرگ شخصیت تھی. میں نے کہا ہو جائے گا. اگلے دن ناظم صاحب میرے پیچھے آئے، اس زمانے مولانا صبا صاحب اور مولوی فضل ربی صاحب ناظم تھے، ایک تعلیمات کے ایک امور کا، میرے پیچھے اٹھ کے آئے کہ یہ تو بہت سارے لوگ آئے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ قاری صاحب نے اپنے ایک بیٹے کے لیے کہا تھا، قاری صاحب کو بلایا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے بیٹے. یہ سارے کا سارے. پوچھا اور تمہارا کتنے بھائی ہوئے؟ اس نے کہا ایک نے کہا تین رہ گئے، تین گھر پر اب بھی ہے. میں نے کہا خدا کے لیے ان کو نہ لایا. ایک مستقل کلاس ان کے لیے قائم کرنی پڑی. توبہ. حضرت لقمان کا ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے، ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے. ایسے لقمان حکیم نہیں بنے، تکالیف گزاری ہے. خالد بن ولید کا ایک حادثہ میں، کتاب المعارف میں دینوری نے لکھا ہے 40 بیٹے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. واقعات موت نہیں، حدیث میں ہے اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے اور چراغ گل ہو جائے، اچانک بجلی چلی گئی، تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سانحہ پر اللہ اجر عطا فرمائے. اور جتنے سانحے اور حادثے گزرے ہیں اور جب بھی آپ کو یاد آتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نئے سرے سے اجر عطا فرمائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نوازشیں ہیں ان کے رب کی، اور مہربانی، نوازش، مالا مال کرنا، نوازش مراد پوری کرنا. صلوات صلات کی جمع ہے. مصطلح صلات نماز ہے، لغوی صلات دعا ہے، اور جب نبی کی طرف منسوب ہو تو درود شریف مراد ہے، اور جب اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو جائے تو رحمت اور نوازشات مراد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں ان کے رب کی اور مہربانی. اولئک هم المهتدون، مهتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. شروع بقرہ سے ملا دیے مضمون، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. اب ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ صفا اور مروہ تو دو بت تھے. اصل میں بنو مشلل قبیلے نے اپنے بت یہاں نصب کیے تھے 200 سال سے. اسلام جب آیا تو وہ بت ہٹا دیے گئے. اور اصلاً صفا اور مروہ یہ دو آدمی تھے، صفا مرد تھا اور مروہ عورت تھی. انہوں نے کعبہ کے اندر زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دو پتھر بنا دیے. حضرت حاجر اور اسماعیل کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے واپس عراق، تو حضرت حاجر کو محسوس ہوا کہ اسماعیل کے لیے پانی کی ضرورت، چھوٹا بچہ تھا، تو کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی. اور پھر جب وہ اجل گیا آنکھوں سے تو پھر حضرت حاجر پانی کی تلاش کر رہی تھی کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے. اس دوران جبریل آیا، حدیث بخاری ہے، اور اس نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ ساتویں زمین سے اوپر آیا. بی بی جب آ کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیرین پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. جلدی جلدی بچے کو اٹھایا، اس کو لب بھر بھر کے پلایا، اور کہا زم 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 موزمبیک میں کہتے تھم تھم رک جا اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے جب وہ آ جائے پھر جم کے برس کے وہ جا نہ سکے ذرا تھم کے برس کے وہ آ جائے اور جب وہ آ جائے پھر وہ جم کے برس کے وہ جا نہ سکے تھمنا اور جمنا تھم جانا تھم تھم یعنی رک جا حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی رحمت نازل کرے ام اسماعیل حاجر پر حاجرہ نہیں ہے وہ حاجر ہے وے دے حاجرہ بھی جوڑائی والا دار دے حاجرہ بھی جا حاجر بفتح الجیم و بدون تا یہ اسم ام اسماعیل حاجر لفظ ہے حاجرہ نہیں ہے یہ موزمبیک ہے یہ عربی نہیں ہے بخاری میں ہے اخدمہا حاجر کم کم شیو دد صحیح کہتا ہر سے غلط تھی پلا کا پختو اردو بخاری کے رامنڈ لی حاجر ابھی بھی حاجر ابھی بھی کتابوں کے حاجر ابھی بھی وہ بی بی بچے دا کو حاجر لفظ ہے حاجر بفتح الجیم و بدون تا یہ اسم ام اسماعیل محیط المحیط صفحہ 1314 مشکات بخاری مسلم تمام احادیث میں اخدمہا حاجر او آجر دونوں طرف پڑھا گیا حاجر یا آجر لیکن حاجرہ نہیں ہے جیم مقصور نہیں ہے اور اخیر میں تا و ہا نہیں ہے حضرت نے فرمایا اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل کرے وہ ڈر گئی اور اس نے کہا زم زم تھم تھم ایسا نہ کہتی لسار عینن معینن وشربہ الناس وهم فی بیوتہم او کما قال ایسا چشمہ بن جاتا کہ سارے عالم میں اس کا پانی پھرتا لوگ گھروں میں بیٹھ کے زمزم پیتے لیکن بی بی نے کہا کہ زم زم اس کا نام پڑ گیا ماں زم زم لما شرب لہو حضرت حاجر جو پریشانی کے عالم میں صفا سے مروا گئی اور مروا سے پھر صفا پہاڑی تھی بڑی بڑی درمیان میں خوف ہو جاتا تھا کہ بچہ اکیلا ہے دوڑ جاتی تھی تو جب حضرت حج کرنے اور عمرہ کرنے آئے تو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی میری ایک نیک بندی حاجر نے صدمے کے وقت یہاں دوڑ لگائی آپ بھی دوڑے مجھے بہت پسند آئی وہ عجیب بات سنت عورت کی ہے لیکن اسلام میں عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہمارے اسلام میں اتنا زبردست حجاب اور پردہ ہے مصری عورت دوڑ رہی تھی زبردست مردوں سے آگے نکل گئی یار میں حیران ہوں تھا سنگا خزا دے میرا گوٹا اگدا تکس پینا دور سے دور سے دور سے میں نے روک لیا اور اس کو میں نے کہا کہ بی بی عورتوں کے لیے دوڑ نہیں ہے مجھے کہتی ہے والد صاحب آفری سنت حاجر کی ہے اور تم دوڑو اور میں نہ دوڑوں میں نے کہا آئمہ کہ میں آئمہ والی نہیں ہوں میں حاجر والی ہوں پھر دوڑی میں نے کہا ویسے تجھے مستی چڑی ہے اصل بات یہ ہے تو دوڑ کسی اور وجہ سے لگا رہی ہے جو ہمارے منہ سے اچھا نہیں لگتا ورنہ اتنا مسئلہ کافی تھا کہ جب عائشہ اور فاطمہ یہاں آئی تو حضرت نے کہا کہ نہ دوڑنا نہیں ہے اجازت نہیں اس سے پتہ چلاؤ کہ اسلام میں خاتون کی عزت و آبرو حجاب اور پردہ کس قدر سنگین نوعیت کا ہے مسلمہ حاجر کا ہے اور خاتون کے لیے ممنوع ہے توبہ ان صفا والمروة من شعائر اللہ بے شک صفا و مروہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر اللہ علامات اللہ شاعر جمع شعیر کی یہ جو روڈ ہے نا کراچی سے حیدرآباد کا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حیدرآباد اتنے میل لاہور اتنے میل اسلام آباد اتنا یہ اس کو کہتے ہیں شاعر الطریق شاعر الطریق فتاوی بزازیہ میں ہے کہ داڑھی یہ بھی شاعر اللہ میں سے اور اگر کسی نے کسی کی داڑھی مونڈ دی تو اس کے بدلے میں اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کے جسم کا ایک عضو کاٹا جائے گا، عضو کا قائم مقام ہے. شاہ ولی اللہ محدث نے کہا ہے کہ شعائر اللہ کا خلاصہ چار ہے، رسل اللہ خدا کے پیغمبر اور نیک بندے یعنی رجال اللہ، کتب اللہ آسمانی کتابیں اور ان کے اتباع میں دین کی کتابیں، کعبۃ اللہ یعنی مساجد اللہ اور مدارس، صلوات اللہ یعنی خدا تعالی کی عبادات. بے شک صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت ویعتمر، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، حج تو عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور عمرہ واجب یا سنت موقع ہے. صرف ائمہ میں احمد ابن حنبل فرض کہتے ہیں واتم الحج والعمرۃ للہ سے، لیکن احناف کے نزدیک اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں وجوہ فاسدہ میں سے، البتہ سنت یا واجب ہے فرض نہیں ہے. عمرہ، عمرہ برکت عمر کی نشانی ہے اور شکر عمر کی نشانی ہے. عمرہ سال کے ہر دن ہو سکتا ہے سوائے ایام تشریق کے، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ممنوع ہے، باقی پورا سال عمرہ ہو سکتا ہے. عوام میں مشہور ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، یہ غلط ڈھکوسلا ہے، کوئی حقیقت نہیں. یا یہ مشہور ہے کہ اگر محرم میں توبہ شوال یا ذیقعد کے مہینے میں وہیں کوئی رہے اشور حج میں تو حج فرض ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. اگر فرض ادا کر چکا ہے تو کیا فرض ہوگا، اور اگر اس کی توفیق و استطاعت نہیں ہے تو کس بات کا حج فرض ہوگا. یوں کہیے کہ جو وہاں پہنچا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں رہنے کی اور وہ حج کر سکتا ہے اور پھر بھی نہ کرے، تو یہ تاخیر حج کا گناہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. عوام میں جو مشہور ہے کہ عمرہ کرتے ہی حج فرض ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات، اس کا رد علماء کو کرنا چاہیے. یہاں تک کہ شوال و ذیقعد میں بھی، بلکہ اوائل ذی الحج میں بھی کوئی وہاں موجود ہو تب بھی حج فرض نہیں ہوگا. حج کا فریضہ ویسے قطعی ہے، بغیر کسی سبب کے حج فرض. ایک شخص وہاں موجود ہے، 5 ذی الحج ہو گیا لیکن حکومت اس کو ویزا نہیں دے رہی ہے، اس پر حج فرض نہیں جائے. اور ایک شخص حج کر چکا ہے اور 5 اور 6 ذی الحج ہو گیا، 7 اور 8 ہو گیا، حج نہیں ہے اس کے لیے، دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا، ایک دفعہ حج تھا. پس جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، پس نہیں ہے وبال اس پر الیطوف بہما، کہ وہ یہاں کا طواف کرے یعنی صفا مروہ میں صحیح کر لے. ومن تطوع خیرا، اور جس کسی نے بھلا کیا عمدہ اپنی طرف سے، اس نے اور حج کیے اور عمرے کیے زیادہ طواف کیے، بہت اچھی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ قدردان اور سب کچھ جاننے والے. شاکر معنی قدردان. عرب جب کوئی اچھا کام آپ کرے تو کہیں گے شکر اللہ کا یا مولانا، شکر اللہ کا. لیکن مصری کہتا ہے کہ اکون لک من الشاکرین یا مولانا، ان کی عربی بہت فصیح، اکون لک من الشاکرین یا مولانا. اور لوگ تو کہیں گے کہ انت من الحنفیہ یا انت عالم حنفی، لیکن مصری آپ کو کہے گا ابو حنیفہ. سمجھ زبردست عربی دیکھا، ابو حنیفہ. جب آپ کہیں گے الحمدللہ تو پھر مسئلہ پوچھے گا، ورنہ نہیں پوچھے. نہایت متسلب احناف. شاکر قدردان، جب ایک آدمی قدردان ہو تو وہ لوگوں کی تھوڑی نیکی پر زیادہ زیادہ جزا دیتا ہے. اور اللہ کی صفت شاکر و شکور ہے تو ایک نیکی پر 10 اور 10 سے 700، اور اگر تبلیغ اینڈ کمپنی میں شامل ہو گئے تو 49 کروڑ سے کم نہیں رہے. مشین بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ تیز چلتی ہے. 49 کروڑ نے کیا. ایک بڑے عالم سے ملنے گیا، کہنے لگے کہ وہ تبلیغ کے ساتھ چلے گئے،
تو ہمارے پاس گاڑی تھی, جگہ معلوم تھی, میں وہاں چلا گیا ملنے. میں نے کہا یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ 49 کروڑ نے کیا, وہاں تو کسی کام کی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو اس کو بھی شامل کر لیتے. الحمدللہ ثواب کی طلب اور سادگی اور عاجزی. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, بس بے شک اللہ قدردان خوب علم والے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى, آخری شبہ تھا ان کا, آخری شبہ تھا رسالت پر کہ اس پیغمبر کے حق میں علماء یہود و نصارہ گواہی نہیں دیتے. جواب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا روشن دلائل اور ہدایت, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں. ہم نے کتاب میں اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو بیان ہو, اور یہ بیان نہیں کرتے. اولئک یلعنہم اللہ, ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اللہ تعالی, ویلعنہم اللائنون, اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. ہر وہ عالم جو حق چھپائے, ہر وہ مسلمان جو ایک حق جانتا ہے اور اس پر پاؤں رکھتا ہے, فَأُولَئِكَ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے 6 ساتھی, معتدل طبقہ علماء یہود کا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, وَأَصْلَحُوا, اپنے اصلاح کی, وَبَيَّنُوا, اور بیان کیا. توبہ ویسے نہیں ہوگی, بیان نہ کرنے کی توبہ, بیان کرنا ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کی توبہ میں قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وَمَاتُوا, اور وہ مر گئے, وَهُمْ كُفَّارُ, ہوتے بھی کافر. فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. غور کر لو, جنہوں نے دین چھپایا ان کی مذمت پہلے کی, اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مذمت بعد میں کی. اللہ اللہ, جیسے کفار کی مذمت 2 آیتوں میں, منافق کی مذمت 1 رکوع مکمل. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون, نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, سورت کا دعویٰ دوسری مرتبہ. اور معبود تمہارے معبود ایک ہی ہے, لا الہ, ہے ہی نہیں کوئی حاجت روا. لا الہ, ہے ہی نہیں کوئی کارساز. لا الہ, ہے ہی نہیں کوئی غیب دان. لا الہ, ہے ہی نہیں کوئی مشکل کشا دستگیر. الا ہو, مگر وہ اکیلا اللہ, الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. مسئلے توحید تک ابتدا سے ملا دیا.